بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، رواہ البخاری. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے بعض علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں. جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہو گئی ہے، اور جتنی یہ علامتیں بڑھتی جائیں گی قیامت اتنی زیادہ ہی قریب ہوتی جائے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو بھی علم نہیں سوائے اللہ تعالی کے، نہ مقرب فرشتوں کو علم ہے اور نہ بھیجے ہوئے نبی کو علم ہے اور نہ کسی ولی کو یہ علم ہے. قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ہونے کی اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ضرور بیان کی ہیں. یہ نشانیاں دو قسم کی ہیں. نمبر ایک چھوٹی نشانیاں، نمبر دو بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں، اور بڑی نشانیوں کا مطلب ہے کہ اب قیامت بہت ہی قریب آ گئی ہے، بلکہ بڑی نشانیوں سے جب ایک نشانی آئے گی اس کے بعد اس سے ختم ہونے سے پہلے دوسری شروع ہو جائے گی، اور جب آخری نشانی ہوگی تو وہ آخری دن ہوگا قیامت کا، یعنی اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ، اور قیامت اس وقت آئے گی. آج کے خطبے میں ہم چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر کرتا ہے، وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ یہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ اپنے رب کی طرف واپس چلے جائے اور توبہ کرے. کیونکہ انسان پر جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا رہتا ہے تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، کسی مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اسے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے ان نشانیوں کو دیکھے، میری طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ تین قسم کی ہیں. نمبر ایک، بعض ایسی نشانیاں ہیں وقت کے اعتبار سے، تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج موجود ہیں، اور تیسری قسم کی بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں اور قریب ہیں. جو نشانیاں گزر گئی ہیں ان میں سے نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہوگی. یہ سب سے پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں سے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعت كهاتين, میں اور قیامت دونوں ایسے بھیجے گئے اور دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر لیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تشہد کی انگلی اور اس کے ساتھ والی درمیان والی انگلی. صرف یہ فرق ہے, یعنی قیامت اتنی قریب ہو چکی ہے. اور دوسری نشانی چھوٹے نشانیوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری وفات. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور قریب ہو گئی. چھوٹے نشانیوں میں سے جہالت کا بڑھ جانا, علم کی کمی, علم کی کمی ظاہر ہو جانا, اور کثرت سے قتل ہونا. اور یہ آج کے دور میں موجود ہے, جہالت بہت زیادہ ہے, کثرت سے جہالت ہے. بڑی مشکل سے کوئی گھر نظر آتا ہے جس میں قرآن مجید اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے, یا آپس میں باپ بیٹا, یا میاں بیوی, یا والدین اور بچے آپس میں قرآن مجید کی آیت یا کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں. وقت ہی نہیں ہے. تو جہالت کا ظاہر ہونا, یعنی کہ ایک یا دو یا تین گھروں کے اندر جہالت ہے, ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں زیادہ تر جہالت ہوگی. جہالت دنیاوی امور کے تعلق سے نہیں, دنیاوی امور کے متعلق تو مسلمان بہت آگے ہیں, اچھی بات ہے, آگے ہونا چاہیے. شریعت نے دنیاوی تعلیم کرنے سے منع نہیں فرمایا, لیکن حدیں رکھی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں. سب سے پہلے دینی تعلیم ہے اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہے, کیونکہ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم بی ایز ہیں, سی ایز ہیں, جس فیلڈ میں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو مسلمان نظر آئے گا. لیکن اچھے کتنی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں, موجود ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. پریکٹیکلی مثال لینا چاہتے ہیں, میں عام سی مثال دیتا ہوں. آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں میں کہاں پہ لے جاؤں. پریشانی کیا ہے بھائی, سب مسلمان ڈاکٹرز ہیں, لے جائیں کہیں پہ بھی لے جائیں. نہیں, وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اور بغیر وجہ کے ٹیسٹ, انویسٹیگیشنز, انجیکشنز وغیرہ لگا لیتے ہیں. آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, ان چاروں میں تینوں میں سے کون سچا ہے. وجہ کیا ہے, تعلیم تو دی گئی لیکن تربیت نہیں تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات فرمائی ہے, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا, پھر وہ دنیا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. تو جہالت کا ظاہر ہونا اور بڑھ جانا, اور جو ہی جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کی کمی واقع ہو جاتی ہے, علم کم ہو جاتا ہے, علماء کم ہے, حق کی بات کرنے والے علماء کم ہیں. اور یاد رکھے ہر بڑی لمبی داڑھی والا پگڑی والا عالم نہیں ہوتا. اسی غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور ہر اس شخص کے پیچھے لگ گئے جس کی لمبی داڑھی اور اس سر پہ بڑی پگڑی ہے, یہ نہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, وہ کس راستے پہ چل رہا ہے. اور آج امت کا یہ حال ہے, دیکھیں فتویٰ دینے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں لیکن کتنی لوگ ہیں جو فتویٰ دینے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اسی حدیث میں تیسرے نمبر پہ ہے کثرت سے قتل ہونا, بہت ہی زیادہ قتل. ایک روایت میں آیا ہے قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا اور مقتول کو پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. اور آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آج کل امت میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انسان گھر سے تو نکلتا ہے اپنی مرضی سے لیکن واپس گھر میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے اور اس دنیا سے چلا جائے. اگر اسے پوچھا جائے تمہیں قتل کیوں کیا گیا, تم تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے, تمہارا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں. مارنے والے سے پوچھو تم نے اسے کیوں مارا, اس کے کیا قصور ہے؟ یہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا. کیونکہ میں نے تو اسے نہیں مارا, وہ تو میں نے بم بلاسٹ کیا اور وہ مر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے اور کیوں مارا ہے. اور دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں, جو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلے ہیں 100% دیکھیں کیسے حق ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے کہ قاتل تو قتل کرتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلطی کی تھی, کوئی دشمنی تھی ہماری, لیکن بغیر وجہ کے کسی کا قتل کرنا تعجب کی بات تھی. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آج یہ بات عجیب نہیں رہی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ہوا. اور جتنی چھوٹی نشانی ہیں 60 کے قریب ہیں تقریباً, سب تو یہاں پہ اس چھوٹے سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سب نہیں بیان کر سکتے, چند پہ بات کروں گا, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں ساری کی ساری سچ ہے, کچھ گزر چکی ہیں, لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کچھ آج موجود ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور کچھ آنے والی ہیں اور وہ بھی حق ہیں. اس لیے کہ فرمانے والا سچ بولتا ہے, حق بات فرماتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر فرمان وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں ہے. اور علم کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جائے گا. یعنی اسلام کی بنیاد علم ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس دین کی اس شریعت کی بنیاد ہی علم ہے. جب علم جاتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اسلام کے حصے جاتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کیا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, نماز کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, حج کیا ہے, حج کیسے کرنا ہے. اور ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم کلام کو قرآن مجید کو اٹھا لے گا. نہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کے الفاظ ہوں گے اور نہ لوگوں کے سینے کے اندر قرآن مجید ہوگا. یہ تب ہوگا جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لیں گے, دنیا کے آسائشوں میں غرق ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالی رحم کرے. آج خیر موجود ہے الحمدللہ, آج خیر موجود ہے. قرآن مجید کی تعلیم, قرآن مجید کی سمجھ, اس پر عمل کرنا, دعوت الحمدللہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ایسا وقت آنے والا ہے یہی قرآن مجید ہوگا, اس پہ عمل تو دور کی بات ہے, پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. سینوں میں موجود ہوگا, حافظ بہت زیادہ ہوں گے, لیکن معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, عمل کیسے کرنا ہے, اس کی پرواہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کو اٹھا لے گا, اس انسان کے سینے کے اندر سے بھی اٹھا لے گا جو حافظ تھا. اب اس قرآن مجید نور ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے, اس پر عمل بھی نہیں ہے, اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہو, اندھیروں میں اندھیرے کی زندگی گزار رہے ہو, تو قرآن کا فائدہ کیا ہے تمہارے سینے میں؟ تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں. زنا کا ظاہر ہونا, زنا بدکاریاں, فحاشی, ظاہر ہونے کا مطلب ہے عام ہو جانا. محفلوں میں زنا کے متعلق بات کرتے ہوئے عیب نہ سمجھنا, اپنے گھروں کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آج سے 20-30-40 سال پہلے معیوب ہوتی تھی, آج کے لوگوں کے لیے وہ عام بات ہو چکی ہے. چھوٹے بچوں کی زبانوں پر ان نافرمانیوں کے بدکاریوں کا ذکر ہوتا ہے. زنا ظاہر ہو گیا, اور آج کل کے دور میں دیکھیں آپ, زنا تو ظاہر ہو چکا کئی صدیوں سے, لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. جتنی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی ہی قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ روکنے والے کم ہیں, روکنے والے مر نہیں گئے, آج بھی روک رہے ہیں, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے بہتری چاہی ہے, وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے, نہیں توبہ کرنا چاہتے, وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ اس زنا کے متعلق میرے بھائی, میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں, واللہ مجھے تعجب ہوتا ہے, 13-13 سال کی عمر کے لڑکے, 14-14 سال کی عمر کے لڑکے, ابھی شاید بالغ ہوئے ہیں, سب سے پہلے کیا زنا کیا. پھر سنا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دوڑتے ہوئے آتے ہیں ڈاکٹر کی طرف اور میرے پاس آئے ہیں. ہمارے ڈر ہے کہ ہمیں ایڈز تو نہیں ہو گیا. پھر تم نے اس عمر میں کیا کیا ہے؟ 13-14 سال کی عمر ہے, اور کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یورپ امریکہ کے معاشرے میں نہیں رہتے یہ لوگ, اسی معاشرے میں رہتے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا, جو ہی اندر داخل ہو کلینک کے, اس کے سر ایسے جھکا ہوا تھا, کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ, لیکن کہہ نہیں پا رہا. میں نے کہا بیٹھو, کیا مسئلہ ہے, کوئی خیریت تو ہے؟ کہتے بہت بڑی مصیبت آ گئی, میں پھنس گیا مصیبت میں, تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا ہو گیا. کہتے میری بیٹی سے زنا ہو گیا, وہ حاملہ ہے, 14 سال کی بیٹی ہے اس کی, بچہ گرانا چاہتا ہوں میں. اس 14 سال کی بچی نے ایک زنا کیوں کیا؟ آج تمہارا سر جھکا ہوا ہے. کیا تم نے اسے تعلیم دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر جو دنیا کا کچرا ہے وہ سب اپنے گھر کے اندر جمع کر دیا تم نے, اب تمہارا سر جھکا ہوا ہے, یہ بچی سے یہ گناہ کیوں ہوا ہے؟ میرے بھائیو, ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا, تمہیں بچوں کی نعمت عطا فرمائی, تم نے ضائع کیوں کر دیا دنیا میں؟ میں نے کہا جو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا, ایک گناہ ہوا, اب دوسرا قتل کا گناہ بھی ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے میرے بھائی, اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے. یہ آسمان کے فرشتے نہیں ہیں, یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معاشرہ ہے اور ہم اس کے جواب دیں. زنا عام ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے, قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد والی نشانی سود کا ظاہر ہو جانا, زنا کے متعلق اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, ان من اشراط الساعه ان يظهر الزنا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی کہ زنا ظاہر ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعه یظهر الربا, قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. آج امت میں سود ایسے پھیل چکا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کسی جسم میں کینسر پھیل جاتا ہے, اور جب تک اسے کاٹا نہیں جائے گا جیسے کہ کینسر کے مریض کے کینسر کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکرے کے اندر, تو پھر امت کی نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان جنگ ہے میرا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس شخص کے خلاف جو سود کھاتا ہے. تو نے سود کیوں کھایا؟ کیا نعمتیں کم ہو گئی تھی؟ کیا زمین تنگ ہو گئی تھی تمہارے لیے؟ اس کے جواب کی آج تیاری کر لو. ابھی سانس چل رہی ہے, ابھی عقل کام کر رہی ہے, کوئی جواب تیار کر لو ابھی. اور آج یہ جو پوری دنیا میں اکانومی کا بحران آیا ہے, اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ سود خوری ہے. اور یہ صرف ہمارے مسلمان علماء کا فتویٰ نہیں ہے, بلکہ یہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے دانشور لوگوں کا یہ تجزیہ ہے, اور انہوں نے اپنے نیوز میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج جو عالمی بحران ہے اکانومی کا, اس کی بنیادی وجہ سود ہے, اور اس کی ذمہ داری سارے بینک سے دنیا کے. قرضہ دیا سود پر بغیر حساب کے, یہ نہیں دیکھا کہ کتنا دیا جا رہا ہے, جس نے لینا چاہا اسے دے دیا. شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں, لوگوں کو ضرورت پڑ گئی, ایک گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, بڑا لینا چاہتا ہوں, چھوٹی سی پرانی گاڑی ہے, نئی لینا چاہتا ہوں, پیسے نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قسطوں پہ دے دینا, اور اس پہ سود کی شرح بڑھا دی گئی اور لوگوں نے لیا. یہ نہیں دیکھا کہ چھوٹا گھر بہتر تھا میرے لیے, پرانی گاڑی بہتر تھی میرے لیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو تو تھا. اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہا تھا, تو اس پرانے چھوٹے سے گھر میں اور پرانی کٹارا گاڑی میں بھی برکت تھی. لیکن جو ہی سود پر وہ مکان لیا, بڑا محل ہے, نئی گاڑی لی, تو دل تنگ ہو گیا, دنیا بھی تنگ ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں چلا گیا ہے؟ یہ وہی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دل کا اطمینان اور سکون میرے بھائیو دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی ڈگری میں ہے. دل کا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اس پہ عمل کرتا ہے اسے سکون محسوس ہوتا ہے, جو اس سے دور ہے اسے کبھی سکون نہیں آنے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ مال کے متعلق سوچیں گے نہیں کہ حلال سے کمایا جا رہا ہے یا حرام سے, بس مال چاہیے, جیسا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ دنیا اچھی ہونی چاہیے بس. حرام کھایا مر گیا, وہی حرام پیشے اولاد نے کھایا وہ بھی مر گئے، پیچھے ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے گئے جن لوگوں نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ہم نے دیکھے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، زندگی ساری محنت میں گزار دیتے ہیں، یہ فرق نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مر جاتے ہیں، خود اس کی زندگی دیکھے تو تعجب ہوتا ہے، بخیلی کی انتہا، جو ہی مر جاتا ہے اس کی اولاد پیچھے ایسے ضائع کر دی جیسے کہ پانی ہوتا ہے، پیسے نہیں، جیسے پانی نہیں ہوتے ویسے ضائع کرتی ہے پیسے، کیوں؟ برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا ہے، جیسے آسانی سے آئے ویسے آسانی سے چلا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پہ پلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، دوسری روایت میں النار اولی بہ، تو جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس چیز پر پال رہے ہیں، کیا جنتی بنا رہے ہیں یا دوزخی بنا رہے ہیں؟ اور آج ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو شرطیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مطعم اور مشرب حلال ہونا چاہیے، جو ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے۔ اسے مسلم کی مشہور روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نکلتا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، مسافر ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ چار چیزیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہیں، مسافر، چہرے پر گرد و غبار، رسیدے کپڑے اس کے، اور دونوں ہاتھ اٹھانا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ وسیلہ دے کے دعا کرتا ہے۔ یہ پانچویں نشانی ہے دعا کی قبولیت کی۔ لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن پہ کپڑے حرام، غذی بالحرام، اس کے رگ رگ میں حرام دوڑ رہا ہے، فن استجاب لذلک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اس امت کو اس ذلت سے دلدل سے نکال کر وہی عزت دیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی، تو آج توبہ کر لیں، راستہ بالکل آسان ہے توبہ کا۔ اور پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور توبہ کے کیا فوائد ہیں۔ اگلی نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے گانے اور بجانے بڑھ جانا، گانے اور بجانے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ محفل وہ اچھی ہوتی ہے، تقریب وہ اچھی ہوتی ہے، تعریف اس محفل اور تقریب کی ہوتی ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ مشہور گانے والا ہو اور بہت ہی زیادہ مشہور بجانے والا ہو۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی شادی تھی، تعریفیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے، ایسی شادی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ کیا تھا اس شادی میں؟ فلاں سنگر آیا تھا، فلاں میوزیشن آیا تھا، کئی عرصے کے بعد ایسی شادی دیکھنے میں آئی، لوگ ترس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں خصف ہوگا، مسخ ہوگا، زمین کو دھسایا جائے گا، زلزلے زیادہ آئیں گے، خصف ہوگا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، مسخ ہوگا، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے اور بجانے والے ظاہر ہو جائیں گے اور بہت ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، حلال ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں شراب حرام ہے، نام تبدیل کر دیا آب حیات ہے، زنا حرام ہے کہتے دوستی ہے، سود حرام ہے کہتے سود نہیں یہ فائدہ ہے. سبحان اللہ، نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل ہوتی ہے کیا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اسی کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسے حلال سمجھ کے کریں گے لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام ہے، نام تبدیل کر لیا، حقیقت تو تبدیل نہیں ہوئی اس کی. گانے ہیں کہتے ہیں گانے نہیں ہیں، اس سے سکون ملتا ہے، لو میوزک ہے یہ، خوش دل کو خوش کرنے والی میوزک ہے یہ، جسے منع کیا گیا ہے وہ فحاشی کی میوزک ہے، وہ فحاشی کے گانے ہیں، واضح الفاظ ہیں، المعازف، اور معازف معروف ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو میوزک میں اور گانے میں بجانے میں استعمال ہوتی ہے. یہ فرق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، یہ آپ کی اس ناقص اور محتاج اور عاجز عقل کی ایجاد کردہ باتیں ہیں. اور ایک نشانی، چھوٹی نشانیوں میں سے بڑی خوفناک نشانی تھی، یہ بھی گزر گئی ہے، میں اس کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس کا آج کل کے دور سے تعلق ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہیں نکلے گی جس سے بصرہ کے اندر، یعنی بصرہ کے شہر کے اندر، اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اور یہ عظیم آیت گزر چکی ہے ساتویں صدی ہجری میں، سن 654 ہجری میں، مورخین جنہوں نے تاریخ لکھی ابن کثیر اور ان کے علاوہ دوسروں نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اس سال کے حالات لکھے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مدینہ کے قریب جو صحرا ہے اس میں سے ایک آگ نکلی ہے جس سے بصرہ کے اندر اونٹ جو ہیں ان کی گردنیں اس آگ کی روشن کی وجہ سے روشن ہوئی ہیں. اور یہ آگ جو ہے یہ آتش فشاں ہے جو پھٹا تھا اس سال میں، اس صدی میں، جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے قریب ایک صحرا میں، اور جس کی وجہ سے آج اس کے علاقے میں آپ کو خبروں میں سنتے ہیں آج کل زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ آتش فشاں جو پھٹا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس کا لاوا کیسے پہنچا، کہاں تک آیا اور کہاں کہاں تک پہنچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایک لفظ جو فرمائے وہی مورخین نے بیان کیا ہے کہ واقعی اتنی آگ تھی، اتنی روشنی تھی کہ مدینہ کہاں اور بصرہ کہاں دیکھیں، وہاں تک اس کی روشنی پہنچی. اور بصرہ والوں نے کہا کہ ہم نے اس آگ کو دیکھا ہے. اور آپ خود دیکھتے جب آتش یہاں پھٹتا ہے تو اس کی روشنی، اس کے جو آگ ہے، دھواں کافی دور تک چلا جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی طرف واپس جائے. اگر ابھی بھی یہ انسان توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، واپس بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہم نے ہی کرنا ہے. پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور موت کو روک نہیں سکتا، اس نے مرنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے. تو اس کے سامنے سوائے توبہ کے کوئی چارہ نہیں ہے اگر اس کے اندر تھوڑی سی عقل باقی ہے. اگر وہ بغیر عقل کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ قیامت کے دن جانور اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، اس بدکار انسان سے جس نے توبہ نہیں کی. کیونکہ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے، جانوروں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، جانوروں کا قصاص ہوگا، جس جانور نے ناجائز کسی جانور پر حملہ کیا ہے اس کا قصاص ہوگا، اس کا حق اسے دے دیا جائے گا اسی دن میدان محشر میں، پورے کائنات دیکھے گی اور جن انس کھڑے حساب کے انتظار میں، اور جو ہی قصاص پورا ہو جائے گا جانوروں کے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ، سارے کے سارے جانور مٹی بن جائیں گے، یا درندے یا پرندے یا چیونٹی ہیں جتنی بھی جانور ہیں سب مٹی بن جائیں گے. پھر کافر اور بدکار اسے دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دنیا میں ایسا جانور ہوتا آج میں بھی مٹی بن جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.